پیر 16 مارچ کے سیربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ لاہور میں کل کی دہشت گردی پر آج بڑا احتجاج سوگ، کسی نے اسے اقلیتوں پر حملہ کہا تو کسی نے پاکستانیوں پر۔ پاکستان میں ایسے حملوں میں تفریق کون کس طرح کرتا ہے؟
دہشت گرد تو تفریق نہیں کر رہے، ہم ہی کر رہے ہیں، اور ہمارا جو رد عمل ہے ان حملوں پر وہ تفریق کا شکار ہے۔
تفصیل یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، احمد رضا سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے مشرقی شہر لاہور کے علاقے یوہنا آباد میں کل گرجا گھر کے باہر ہونے والے خودکش بم دھماکوں کے خلاف کئی گھنٹوں سے جاری پرتشدد احتجاج کے بعد رینجرز تعینات کر دی گئی ہے۔ معصومہ ملک۔
بم دھماکوں کے بعد آج دن بھر یوہنا آباد کے قرب و جوار میں مشتعل مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے اور ٹائر جلا کر فیروزپور روڈ بند کر دی۔ مظاہرین نے گاڑیوں پر پتھراؤ کیا، جبکہ پولیس نے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کیا اور کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق کشیدہ صورتحال کے باعث علاقے میں رینجرز تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کشیدگی کے خاتمے کے لیے حکومت پنجاب اور مسیحی برادری کے رہنماؤں کے درمیان مذاکرات بھی جاری ہیں۔
پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی کا عمل آج سے شروع ہوا ہے۔ عزیز اللہ خان۔
اس مرحلے میں دو تحصیلوں سراروغا اور سروکئی کے مختلف دیہاتوں کے رہائشوں کی واپسی ہوگی۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے حکام نے بتایا کہ آج کوئی 250 خاندان سروکئی تحصیل کے 3 دیہاتوں دیبا، ڈھنکچ اور ملاخان سرائے کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ متاثرین کی واپسی کا یہ سلسلہ 4 اپریل تک جاری رہے گا اور اس کے لیے اب تک 5,000 خاندان رجسٹرڈ کیے جا چکے ہیں۔
توہین مذہب کے قانون میں اصلاح کی بات کرنے پر اپنے محافظ کے ہاتھوں قتل ہونے والے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کے خاندان پر ان کے والد کے قاتل ممتاز قادری کی رہائی کے سلسلے میں فی الوقت کوئی دباؤ نہیں ہے۔ بعض مذہبی تنظیموں نے خون بہا کی پیشکش کی تھی جو وہ مسترد کر چکے ہیں۔
دیکھیں، ابھی تو کوئی دباؤ نہیں آیا، ابھی یہ پیشکش ہے۔ بہت واضح طور پر بتا دوں کہ ایسا آفر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا آفر انٹرٹین بالکل نہیں ہوگا۔ میرا ان سب سے سوال ہے کہ یہ خود کیا اپنے باپ کے خون کا سودا خود کریں گے؟ کون اپنے باپ کے خون کا سودا کرے گا؟ میں تو کسی بھی پاکستانی کے خون کا سودا نہیں کروں گا۔ باپ تو پھر بھی بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔
پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وعدہ کیا ہے کہ کراچی میں 9-0 پر رینجرز کے چھاپے کے متعلق ایم کیو ایم کی شکایات کی تحقیقات وہ خود کریں گے۔ قومی اسمبلی کی داخلہ امور کے متعلق قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں انہوں نے کہا،
آپ کے جذبات کا میں احساس ہے، میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں اور آپ کی پارٹی کو یقین دلاتا ہوں، آپ کا احترام ہے کیونکہ مینڈیٹ لے کے آئے ہیں آپ عوام کے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ میں اس کی خود انکوائری کروں گا، میں کسی کمیشن کے حوالے نہیں کروں گا۔ آپ کے تمام کے خدشات ہیں، میں دوسری طرف سے اس کا پوائنٹ آف ویو لوں گا اور انشاءاللہ تعالی جو ایشوز ہیں، جو ایڈریسل کی ضرورت اور قابل ہیں، انشاءاللہ وہ ضرور ایڈریس ہوں گے۔
بھارت کے شہر کلکتے میں سینکڑوں لوگوں نے ایک عمر رسیدہ رومن کیتھولک نن کے ساتھ ریپ کے واقعے کے خلاف ایک پارک میں آج خاموش احتجاجی مظاہرہ کیا۔ ریپ کا یہ واقعہ ایک کانوینٹ میں سنیچر کو رونما ہوا تھا۔ متاثرہ خاتون کی عمر 74 برس ہے۔ ایک نئی رپورٹ کہتی ہے کہ امریکہ اور روس کے بعد اب چین ہتھیار برآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے تازہ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ 2010 سے 2014 کے دوران ہتھیار برآمد کرنے کے معاملے میں چین نے جرمنی، فرانس، برطانیہ کو پیچھے چھوڑا۔ عراقی شہر تکریت میں واقع سابق عراقی صدر صدام حسین کا مقبرہ بظاہر شہر کے کنٹرول کے لیے ہونے والی لڑائی میں تباہ ہو گیا ہے۔ عراقی حکام نے کہا ہے کہ فوجیوں اور عام شہریوں کی ممکنہ اموات کم سے کم رکھنے کی خاطر تکریت کا کنٹرول دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں سے واپس لینے کے لیے جو کارروائی ہونا تھی وہ فی الوقت روک دی گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے ایران کے جوہری پروگرام پر بات چیت کے اگلے مرحلے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں آج اپنے ایرانی ہم منصب جواد ظریف سے ملاقات کی ہے۔ یہ بات چیت ایسے وقت ہوئی ہے جب فریقوں کے درمیان حتمی معاہدے کے لیے طے کی گئی تیسری میعاد بھی اس ماہ کے اواخر میں ختم ہو رہی ہے۔ ادھر سعودی عرب کے شاہی خاندان کے ایک سینئر رکن شہزادہ ترکی الفیصل نے خبردار کیا ہے کہ ایران کے ساتھ کسی بھی معاہدے سے خطے میں ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے۔ اور یمن میں حوثی باغیوں نے وزیر اعظم خالد باہا اور دوسرے وزراء کی نظر بندی ختم کر دی ہے۔ جنوری میں حوثی باغیوں کی جانب سے دارالحکومت صنعاء پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد سے یہ وزراء آزادانہ طور پر نقل و حرکت سے قاصر تھے۔ ملائیشیا میں جیل میں قید حزب اختلاف کے رہنما انور ابراہیم کی بیٹی کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ نور العزہ انور کو پارلیمنٹ میں کی جانے والی ان کی تقریر کی بنا پر حراست میں لیا گیا، جس میں انہوں نے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اور چین میں ایک جنگلی پانڈا کے حملے میں شدید زخمی ہونے والے شخص کو 80,000 پاؤنڈ معاوضہ دیا گیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے، وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے یہ یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایران سے امریکہ کے جوہری معاہدے پر سعودی عرب کے تحفظات کس قسم کے ہیں؟ اسرائیل میں انتخابات کل ہیں، وہاں کے عرب اسرائیلیوں نے متحد ہو کر اپنے نمائندے میدان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اسرائیلی سیاست یہاں سے کہاں جائے گی؟ یہ موضوع ذرا دیر بعد، پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ لاہور میں یوہنا آباد میں ہونے والے چرچ حملوں کے بعد علاقے میں کشیدگی ہے۔ فیروز پور روڈ پر پولیس اور مشتعل مسیحی ہجوم کے مابین جھڑپیں ہوئی ہیں، پتھراؤ ہوا ہے۔ پولیس کو ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرنا پڑا۔ پنجاب بھر میں مسیحی آبادی نے یوم سوگ منایا، مشنری اسکول بند رہے اور کئی شہروں میں احتجاجی مظاہرے ہوئے۔ وکلا نے یوم سیاہ منایا اور دن بھر دعائیہ تقاریب منعقد کی گئیں۔ یوہنا آباد کی صورتحال کا احوال شمائلہ جعفری سے۔
میں اس وقت لاہور کے علاقے یوہنا آباد کے اسی کیتھولک چرچ کے باہر موجود ہوں جہاں پر کل خود کش دھماکہ ہوا تھا۔ کل ہونے والے دو دھماکوں کے بعد آج اس آبادی میں جو فضا ہے وہ سوگوار ہونے سے زیادہ اس وقت لوگوں کے اندر جو ہے وہ غم و غصے کا عنصر زیادہ پایا جا رہا ہے، اور پورے شہر سے مختلف جلوسوں کی صورت میں کرسچن کمیونٹی کے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور لوگوں نے جو ہے وہ پلیکارڈز اٹھائے ہوئے ہیں، سلیبیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور ان کا گلہ یہ ہے اور غصہ یہ ہے کہ ان کا کہنا ہے حکومت ان کو تحفظ دینے میں ناکام رہی ہے۔ بالکل یہ وہی جگہ ہے جو جہاں پر کل دھماکہ ہوا ہے، اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ایک نوجوان لڑکا رکشے میں آیا اور اس وقت جبکہ چرچ کے اندر سروس ہو رہی تھی اس نے اندر داخل ہونے کی تیزی سے کوشش کی، اس کو سیکیورٹی گارڈز نے روکا اور اس کو تلاشی دینے کو کہا، جس پر اس نے انکار کیا تو ان کی جھڑپ ہوئی، اور جس کے بعد اس لڑکے نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ اس وقت جو ہے وہ سیکیورٹی کی صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ باہر مین روڈ پر جہاں سے جوہنا آباد کی آبادی شروع ہوتی ہے پولیس کی بھاری نفری موجود ہے، لیکن یہاں پر اندر آنے کے لیے جو آنے کے بعد جو ساری سیکیورٹی ہے وہ کرسچن کمیونٹی کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے جگہ جگہ پہ بیریئرز لگائے ہوئے ہیں، تارے لگائی ہوئی ہیں اور آنے والوں کو چیک کر رہی ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ چرچ کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی تعداد میں کرسچن کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، اور یہاں پر ایک دعائیہ سروس جاری ہے ان لوگوں کے لیے جو کل کے دونوں دھماکوں کے اندر جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں کے جو ہے جنازے ابھی نہیں کیے گئے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ان کی تدفین کل ہوگی۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور۔
آنکھوں دیکھا احوال بتا رہی تھی ہماری ساتھی شمائلہ جعفری۔ اور لاہور میں مسیحی پاکستانیوں پر بیتے سانحے پر باس کا رد عمل یہ تھا،
لیکن یہ بہت ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اپیل ہے کہ یہ ہمارے پورے پاکستان کے اندر جہاں جہاں بھی مسیحی لوگ ہیں ان سب کی سیکورٹی کی جائے۔ کبھی ہمارے گاؤں جلائے جاتے ہیں، کبھی ہماری بستیاں جلائی جاتی ہیں، ہم مسیحیوں کے ساتھ یہ زیاستی ہوتی ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ خداوند اس حکومت کو سنبھالے اور دہشت گردوں کو یہ کنٹرول کر سکے۔
کوئی 11:15 کی بات ہے جب ہم لوگ نذرانہ اٹھانے کے لیے کیرلز گا رہے تھے، اس وقت آل آف سڈن ایک خطرناک قسم کا دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے بعد جیسے سناٹا چھا گیا۔ شاید وہ ہمارے کان بند ہونے کا اثر تھا یا کچھ ایسا تھا۔ اس کے فوراً بعد لوگوں کی اس قدر چیخو پکار، اور میں نے گھوم کے پیچھے دیکھا تو مجھے غبار، ایک بڑا غبار نظر آیا باہر کمپاؤنڈ میں۔ اور میں نے جب باہر نکلا ہوں، میں گیٹ تو چونکہ ہمارے کمپاؤنڈ کے اندر گرا ہوا تھا، کہ کسی کی ٹانگ وہاں پڑی ہے، کسی کی باڈی پڑی ہے، کسی کا سر پڑا ہے، ایسے عجیب و غریب حالات تھے۔
مسیحی برادری میں سے بعض آنکھوں دیکھا احوال جو بھی تھی اس کے بارے میں بتا رہے تھے جو کچھ ہوا اس پر پاپا روم کا رد عمل کیا ہے اور وہ کس قسم کی حکمت عملی رکھتے ہیں. جو جاننے کے لیے میں نے ریڈیو ویٹیکن سے وابستہ عرصہ دراز تک وابستہ رہنے والے صحافی فرانسس پال منڈو سے بات کی. پوچھا کہ پاپا روم جہاں عیسائیوں پر حملے ہو رہے ہیں کیا ان کے بارے میں کوئی جامع اور مؤثر پالیسی تجویز کر رہے ہیں؟
رد عمل پوپ کا بہت شدید تھا, وہ بہت ہی پریشان اور دکھ کی حالت میں تھے کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے بلکہ اس طرح کے واقعات پوری دنیا میں ہوتے رہے ہیں. پوری دنیا میں مطلب یہ ہے کہ عراق میں کچھ ہوتے رہے ہیں, پھر ہم نے دیکھا, پوپ صاحب نے دیکھا, ہم سب نے دیکھا کہ شام میں لیبیا میں مسیحیوں کو قتل کیا گیا ہے, مسیحیوں کو بہت ساری اعزائے رسانی دی گئی ہے. تو یہ جو پل کا واقعہ لاہور میں ہوا ہے یہ تو بہت ہی ان کے دکھ کی, پوپ صاحب کے دکھ کی حد ہو گئی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے, یہ دنیا کے مسیح کو کیوں اعزائے رسانی دی جا رہی ہیں, ان پر کیوں اتنا ظلم کیا جا رہا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے اور دنیا خاموش ہے. پوپ صاحب نے یہ کہا تھا کہ سمجھ نہیں آ رہی ان کو بھی کہ کچھ ہو رہا ہے, مسیحوں پر اعزائے رسانی ہوگی, ان کے قتل عام ہو رہا ہے, ان کے دکھ پہ اٹھائے جا رہے ہیں, لیکن ایک بین الاقوامی طور پر ایک خاموشی ہے. ان کا یہ انہوں نے کل اجاز کیا جب وہ بابا اعظم نے دعا دوپہر کی دعا کی تھی تو ان کے چہرے سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ان کو بہت دکھ ہوا ہے. خاص طور پر لاہور کا واقعہ, تو لاہور کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسا واقعہ ہے کہ کسی کو دعائے نماز کر رہا ہے, اس کو اللہ کو یاد کر رہا ہے, خدا کو یاد کر رہا ہے, اس کو اس ڈسٹرب کرنا یا اس پر قتل کرنا, تو یہ بہت ہی نہ سمجھنے والی بات ہے, نہ قابل فہم بات.
اٹلی میں ویٹیکن سے ریل گاڑی کے ذریعے اپنی منزل پر رواں یہ تھے فرانسس پال صحافی. عام طور پر اب دو رائے نہیں ہیں کہ تشدد آمیز حملے, خودکش حملے وغیرہ شدت پسند تنظیمیں جو یا تو تحریک طالبان پاکستان کا حصہ ہیں یا ان کی حامی ہیں وہ کر رہی ہیں, مگر حملوں کے بعد حملوں کا نشانہ بننے والے سے میڈیا یہ طے کرتا ہے کہ آیا حملہ فرقہ وارانہ تھا یا اقلیتوں پر حملہ تھا یا دہشت گردی تھا, ایسا کیوں ہے؟ اسی تناظر میں میں نے اخبار ڈیلی ٹائمز کے مدیر راشد حسین سے بات کی. پوچھا عام سنی ہلاک ہو, شیعہ ہلاک ہو, یا احمدی, عیسائی یا ہندو ہلاک ہو اور شدت پسندوں کے حملے سے, تو ان حملوں پر مختلف قسم کا رد عمل کیوں ہوتا ہے؟
جی بالکل, بات آپ کی 16 آنے بجا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستانی معاشرہ بٹ چکا ہے اور یک طرفہ بٹوارا نہیں ہے, کئی طرفہ ہے. مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ابھی تک جو دیکھنے میں آیا, اگر کرسچن پہ حملہ ہوا تو مسلمان اس طرح سے نہیں بولا جیسے بولنا چاہیے تھا, اگر احمدی پہ ہوا تو کسی نے ڈر کے مارے اور کسی نے احمدی سے نفرت کے مارے بات نہیں کی, اگر ہندو پر ہوا تو وہ تو ہے ہی ہماری نظر میں کافر وغیرہ وغیرہ. یعنی جو ایک طرح کا جو رویہ ہے ہمارا وہ مناسب اس لحاظ سے نہیں تھا کہ دہشت گرد تو تفریق نہیں کر رہے, ہم ہی کر رہے ہیں, اور ہمارا جو رد عمل ہے ان حملوں پر وہ تفریق کا شکار ہے. اور یہ بڑی افسوسناک بات میں سمجھتا ہوں, کیونکہ اگر دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے تو قوم کو مل کر ہی کرنا ہوگا, علیحدہ علیحدہ بٹی ہوئی قوم جو ہے وہ اس کا مقابلہ کرنے سے قاصر.
میں اس کی ایک اور واضح مثال دیتا ہوں راشد رحمان صاحب, آپ کو پشاور کے آرمی پبلک اسکول پر طالبان کے حملے کے بعد جس طرح پاکستانی قوم متحد نظر آئی تھی وہ اب دوسرے حملوں پر ویسے غم و غصے کا اظہار نہیں کرتی, یا کرتی نہیں دکھائی دیتی, پوری دنیا ہل گئی تھی اس کے اوپر, اب کی بات کیوں نہیں ہل رہے لوگ؟
جی بات یہ ہے کہ آرمی پبلک اسکول کا جو حملہ تھا اول تو واقعی دل ہلا دینے والا تھا, کیونکہ معصوم بچوں کو اتنی تعداد میں جس بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا, میرا خیال ہے کوئی بھی انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا, ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ ایک آرمی اسکول تھا اور غالباً آرمی کے ہی فیملیز کے بہت سے بچے وہاں پڑھ رہے تھے اور اس کی زد میں آئے, تو شاید یہ بھی ایک وجہ ہے, ایک بہت مضبوط انسٹیٹیوشن ہے جو اپنی بات منوانے میں اکثر و بیشتر کامیاب رہتا ہے، شاید یہ بھی ایک فیکٹر ہو. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک طرف تو آپ کی بات بجا ہے کہ شاید اس کے بعد سے اس طرح سے ہم نے نہیں دیکھا کہ قوم متحد ہوئی کسی بھی حملے کے بعد، لیکن دوسری طرف یہ بھی آپ سے کہہ دوں کہ آج ہی کے روز جس دن یونا آباد میں ایک ہنگامہ چل رہا تھا کل کے حملوں کی وجہ سے، آج سول سوسائٹی نے لاہور میں اور اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دہشت گردی کے خلاف مظاہرہ کیا ہے.
ٹھیک ہے،
مانا کہ ان کی تعداد وہ نہیں ہے جو آپ اور میں شاید سمجھتے ہیں کہ مناسب ہو، لیکن بہرحال انہوں نے یہ بات نہیں کہی کہ اے پی ایس کے لیے ہی نکل رہے ہیں یا کرسچنز کے لیے ہی یا کسی اور کے لیے ہی. انہوں نے دہشت گردی کے خلاف ایک نعرہ بلند کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں یہ آواز جو ہے اس کو تقویت پہنچانے کی ضرورت ہے، اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی مناسب رویہ ہے. آخر کار جیسے آپ نے فرمایا، سب پاکستانی ہیں، سب انسان ہیں، کسی بھی جان کا ضیاع جو ہے وہ قابل برداشت کیسے ہو سکتا ہے.
یہ مسئلہ محترم راشد امان صاحب، کیا میڈیا یا سیاسی قیادت کی نااہلی کی وجہ سے ہے، یا عوامی سطح پر بھی ہم لوگ کو مختلف کیٹیگریز میں اب رکھ دیا گیا ہے کہ پرواہ لے؟
دیکھیے، دہشت گرد تو چاہتے ہیں کہ ہم بٹ جائیں اور بٹے ہی رہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے میڈیا کی جو ذمہ داری تھی اس معاملے میں، جس طریقے سے اس کو اس ساری چیز کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، شاید اس میں وہ پورا نہیں اتر سکا. لیکن اصل معاملہ ریاست کا ہے، نہ صرف سیاستدانوں کا. میں سمجھتا ہوں سیکیورٹی فورسز بھی اس الزام میں پورے اترتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا بظاہر جس سے کہ یہ کہا جا سکے کہ بھئی ہم پیش رفت کر رہے ہیں یا کوئی ایک اچھی اسٹریٹجی کی طرف بڑھ رہے ہیں یا کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جس سے کہ کچھ یعنی اعتماد ہو کہ چلے ہے تو مسئلہ بڑا گمبھیر، لیکن آہستہ آہستہ ہم اس پر حاوی ہو جائیں گے. نیشنل ایکشن پلان بنا، لیکن وہ پتہ نہیں اب کہاں رہ گیا ہے، نظر نہیں آتا. معلوم ہے کہ یہ جماعت الاحرار نے جو اٹیک کل ہوا ہے یونا باغ فیروزپور روڈ لاہور میں، اس کی ریسپانسبلٹی کلیم کی ہے، اور یہ غالباً ابھی حال ہی میں انہوں نے دوبارہ ٹی ٹی پی جوائن کر لیا ہے، علیحدہ ہو گئے تھے پہلے، اور جوائن کرتے ہی انہوں نے یہ حملہ کیا ہے. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، ہمیں اکٹھا ہونا ابھی باقی.
یہ تھے اخبار ڈیلی ٹائمز کے مدیر مسٹر راشد رحمان. تو ایڈیٹر سے بات ہوئی، آئیے اب اس سے بات کریں کہ جو میڈیا پڑھاتا ہے، میڈیا کے سبق دیتا ہے. ایک عام بات یہ کہی جا رہی ہے کہ میڈیا میں ایسے کچھ عناصر ہیں جو شدت پسندوں سے ہمدردی رکھتے ہیں. کیا واقعی یہ شدت پسندوں سے ہمدردی ہے یا شدت پسندوں کے حملوں کا خوف؟ میں نے یہ سوال اردو یونیورسٹی میں چیئرمین آف ماس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ پروفیسر توصیف احمد سے کیا.
دیکھیے، دونوں قسم کی صورتحال ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ پاکستانی میڈیا میں بعض عناصر ایسے موجود ہیں جو شدت پسندوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، اور وہ بار بار اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ شدت پسندوں کی جو کاز ہے وہ درست ہے، اور اس کے لیے وہ خبریں شائع کرتے ہیں. اب یہ جو کل کا واقعہ ہے جس میں لاہور میں چرچ پہ دھماکے ہوئے،
جی جی،
اور اس کے بعد مشتعل ہجوم نے دو افراد کو ہلاک کر دیا، تو اس کا جو کوریج ہے اس پہ بات اخبارات سے بہت واضح ہوتا ہے کہ یہ کوشش کی گئی ہے کہ جو اکثریت میں جنونی ہے ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور وہ اکثریت کو اس بات پہ ابھارے کہ وہ ان اقلیتوں کے خلاف کوئی جا رہا رویہ اختیار کرے. یہ بہت منفی بات ہے. یہ ایجنڈا جرنلزم ہے جو ہمارے ہاں ہے، اور یہ ایجنڈا جرنلزم جو پاکستان کا آئین ہے اور پاکستانی ریاست کی ساخت ہے اس کے خلاف ہے کہ مشتعل کرنا لوگوں کو، ان کے منفی جذبات ابھارنا تاکہ وہ کسی گروہ کو نقصان پہنچائے.
یہاں میرے ذہن میں فوری طور پر ایک سرخی بھی آ رہی ہے اس ذہن میں. ایک اخبار نے شہ سرخی لگائی ہے کہ مشتعل عیسائیوں نے دو مسلمانوں کو زندہ جلا دیا. اب میں اس کو کیسے پڑھوں؟ چیختی چنگھاڑتی سرخیاں اطلاع نہیں پہنچا رہی، اصل میں اشتعال انگیزی کا کام کر رہی ہیں. کیا کہیں گے؟
ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इस तरह की सुर्खियां और उसका मैटर वो लोगों को इश्तियाल की तरफ ले जा रहा है। और ये कोई पहला मौका नहीं है, जब से दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई है और रियासत का नैरेटिव तब्दील होने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो ये वो अनासिर हैं जो पहले अस्करी मुक्तदरा के साथ मुंसलिक थे और अफगान जहाद के अलमबरदार बना करते थे, तो अब उनका जो रवैया है वो मनफी है, उससे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए, पाकिस्तानी सोसाइटी में मुख्तलिफ मजाहिब के लोग रहते हैं और वो मजाहिब के लोग जो है वो बहुत मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, उन पे हमले होते हैं, उनकी इबादत गाहों को मारा जाता है, उनके लोगों को कत्ल किया जाता है। तो जब ऐसा वाकया हुआ जो जिसकी किसी सूरत पे भी हिमायत नहीं की जा सकती कि उन्होंने खुद कानून को हाथ में लिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप अक्सरियत को मुश्तहिल करें,
ठीक,
वो तो फिर और तबाही की बात होगी।
प्रोफेसर तौसीफ अहमद साहब, मीडिया ही आमतौर पर ये लेबल चस्पा करता है कि फला हमला अकलियतों पर हमला है और फला फिरके वाराना है और फला दहशतगर्दी है, तो मीडिया ये तफरीक किस बुनियाद पर करता है, कौन सा पैमाना है, कौन सा तराजू है उसके पास, क्योंकि जबकि हमला आवर तो एक ही मकतबे फिक्र के है ना
जी। देखिए, इसमें दो किस्म के नजरियात पाए जाते हैं। एक तो नजरिया ये है कि कुछ साफियों का ये ख्याल है कि अगर आप पॉइंट आउट नहीं करेंगे कि किस फिरके पे हमला हुआ तो लोग हकाइक की तरफ नहीं जा सकेंगे और उस तरह राय अम्मा जो है वो हकीकत से वाकिफ नहीं हो सकेगी। एक मजमूरी तौर पे जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो सेहतमंदाना सहाफत की निशानदेही करता है कि दहशतगर्द सब जानते हैं कौन है, वो जिनको निशाना बनाते हैं उनके बारे में सब जानते हैं, तो उसको मजहबी बुनियाद पे तफरीक करने का मतलब यह है कि आप तकसीम कर रहे हैं। तो ये उसी हवाले से है, हमारे यहाँ ये मुस्तकिल जो सूरत हाल हो रही है कि तकसीम किया जा रहा है, तो तकसीम का फायदा हमेशा मैं कहता हूँ कि अक्सरियत में जो दहशतगर्द हैं उन्हें मिलता है, वो मोबिलाइज करते हैं अपने लोगों को, तो ये कोई माकूल बात नहीं है कि इस तरह इसकी तकसीम की जाए और ये बताया जाए कि अक्लियत पे हमला है या ईसाइयों पे हमला है या शियाओं पे हमला।
ये थे उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के शोबे मास कम्युनिकेशन के सरबराह प्रोफेसर तौसीफ अहमद। पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी ने आज इस्लामाबाद में एहतजाज किया। दरअसल APS पर हमला हुए 3 माह हो गए, ये एहतजाज उस सिलसिले में था। नेशनल एक्शन प्लान बना था, उस पर क्या कोई ठोस काम हुआ? इस पर मैंने सहाफी और हकूक इंसानी की अलमबरदार मारवी सरवत से बात की है, जैसे सरबीन में बराह रास्त शामिल हो रही हैं। मारवी साहबा, मैं जानना चाहूंगा कि कैसा हुआ आज का एहतजाज, किसी के कान पर कोई जू रेंगी?
जी, बहुत आदाब आपको भी और सुनने वालों को भी, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यूं है कि कान पर जू रेंगना तो बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि ये बहुत ही गुंजलक से मसाइल हो गए हैं। अब मसला शायद सिर्फ अच्छे और बुरे दहशतगर्द का नहीं है, मसला अच्छे बुरे तालिबान का नहीं है, अब मसला ये है कि हमें हमारी ऑल्टरनेटिव जो मुतबादल पॉलिसी है वो क्या होगी अगर ये नहीं होगी जो गुज़िश्ता 30-40 सालों से है। जहां तक कान पे जू रेंगने का ताल्लुक है, तो आप ये देखिए कि आज जो हम लोगों ने किया वो बेशक 16 तारीख को, यानी तीसरा महीना कंप्लीट हुआ आज उस बदकिस्मत हादसे को जो पेशावर में पेश आया था हमारे बच्चों के साथ, मगर ये हम लोगों ने उसको सिर्फ उसी को एक मरकजी नुकता नहीं बनाया। आज हमने बात की ना सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद ना होने की, हमने बात की कल जो एक सानहा पेश आया लाहौर में हमारे मसीही भाइयों और बहनों के साथ जो जाती हुई, और उसके बाद फिर जो सूरत हाल डेवलप हुई जो अभी तक लाहौर की सड़कों पर देखी जा रही है, ये मुकम्मल तौर पर रियासत का ब्रेक डाउन है और खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी की सूरत हाल का मौजब भी बन सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तान के एक आम आदमी, किसी भी मुल्क के एक आम आदमी को इस बात का यकीन नहीं होगा कि उसकी रियासत उसके हकूक की हिफाजत कर रही है, तो नतीजा यही निकलता है।
मारवी साहब, मैं ये अब तज्जिया फौरन शुरू हो गया, मैं एक और चीज पूछना चाह रहा था कि पेशावर आर्मी स्कूल पर हमले के बाद कौमी सियासी और अस्करी क़यादत ने नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया था, उस पर अब तक क्या कुछ अमल हुआ है और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ?
जी उस पर निहायत मैं बदकिस्मती की बात यह है कि वो देखिए एक अच्छी बात हुई कि एक कंसेंसस के साथ एक डॉक्यूमेंट निकला और उसमें तकरीबन वो तमाम बुराइयों का जिक्र था जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। अब वो बड़ी एक खुशाइन बात थी, मगर हुआ ये कि वो कंसेंसस डॉक्यूमेंट जो है वो यूनिलैटरली बिल्कुल हमें पिछले हफ्ते मालूम हुआ कि उसको उसके अंदर से तीन बड़े अहम नुकात जो है वो निकाल दिए गए हैं। और उसके उससे भी ज्यादा मुझे जो उलझन हो रही है वो ये है कि किसी सियासी पार्टी ने उसके ऊपर आवाज नहीं उठाई, सिर्फ हम ही दो चार लोग हैं जो चीखते चले जा रहे हैं पिछले एक हफ्ते से। एक नुकता जो इम्पोर्टेंट उसमें से निकाला गया वो था कि जो कालाधन तंजीमें हैं उनके खिलाफ एक्शन लेने का जो वादा था वो उसमें से निकाल दिया गया। दूसरा मदरसों की जो रेगुलेशन होना थी वो भी नैप का पॉइंट था वो उसमें से निकाल दिया गया। और तीसरा अफगान जो मुहाजरीन है उनकी रिपैट्रिएशन और उनकी रजिस्ट्रेशन का जो काम होना था वो उसमें से निकाल दिया गया। तो हमें जानना अपनी रियासत से ये था कि ये तो काम है करने के, अब अगर इन्हीं को निकाल दिया तो फिर कौन सा डंडा बजा रहे हैं आप?
ठीक है मारवी समझ साहबा प्लीज मेरी मदद करें, 30 सेकंड में मुझे इसका जवाब दे। ऐसी सूरत हाल में सिविल सोसाइटी क्या करेगी या मजीद क्या कर सकती है? 30 सेकंड प्लीज।
जी हम वही करेंगे जो हम कर रहे हैं। एक तो यह है कि हम हर महीने जो है इस तरह का वो करेंगे और उसमें हम स्कोर कार्ड हमने एक तश्कील दिया है जिसमें हम साइंटिफिक तरीके से नैप के हर पॉइंट पर स्कोर दे रहे हैं हुकूमत को। इस महीने का जो ओवरऑल एक्यूमुलेटिव स्कोर है सारे नैप के ऊपर वो 2 है। ये 1 से 10 तक का एक स्कोर कार्ड है जो 1 जो है वो लीस्ट है, सो ये 2 पर पहुंचे हैं। और रेड कार्ड है नहायत ही मायूसकुन कारकर्दगी है और ये हर महीने हम हुकूमत को और रियासत को ऐसे ही शर्मिंदा करें।
मारवी सरमद साहिबा काश मेरे पास मजीद वक्त होता, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खेलों का अहवाल जीशान हैदर के साथ।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पूल मैचेस के अख्तिताम के बाद 2 दिन का वक्फा है जिसके बाद 18 मार्च से क्वार्टर फाइनल मैचेस का मरहला शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल में जनूबी अफ्रीका, श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वेस्टइंडीज की टीमें आमने सामने होंगी। क्वार्टर फाइनल मैचों के लिए ICC ने अंपायरों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज खेले गए अपने आखिरी पूल मैच में आयरलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और इस जीत में एक बार फिर विकेटकीपर बैट्समैन सरफराज अहमद ने नुमाया किरदार अदा किया था। अहमद ने इस मैच में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की थी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा का ख्याल है कि पाकिस्तान ने सरफराज अहमद को इब्तदाई मैचों में ना खिलाकर बहुत बड़ी गलती की थी। BBC से बात करते हुए रमीज राजा का कहना था कि सरफराज अहमद को बहुत पहले खिलाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में सरफराज अहमद अगर बड़ी इनिंग्स खेलने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तानी टीम को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा। और स्पॉट फिक्सिंग की सजा काटने के बाद फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर की डोमेस्टिक क्रिकेट में वापसी पर साबिक ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक का कहना है कि मोहम्मद आमिर को पाकिस्तान टीम में वापस आना चाहिए। सकलैन मुश्ताक ने कहा वो बहुत ही मायानाज बॉलर हैं। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि ज्यादातर पाकिस्तानी उन्हें टीम में खेलते देखना चाहते हैं। वो एक बेहतरीन खिलाड़ी और बॉलर हैं और मेरे ख्याल में वो टीम में जरूर वापस आए। और फुटबॉल की इंग्लिश प्रीमियर लीग में गुज़श्ता रोज 3 मैचेस खेले गए जिनमें चेल्सी और साउथहैम्पटन के दरमियान मैच बराबर रहा जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड और एवर्टन ने अपने अपने मैच में कामयाबी हासिल की। टेनिस के इंडियन वेल्स में बरतानवी नंबर 1 हीदर वॉटसन ने रेड वांस्को को शिकस्त देकर अपने करियर की सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। हीदर वॉटसन ने रेड वांस्को को 6-4 और 6-4 से शिकस्त दी।
भागा दौड़ी में खेलों के हवाल के साथ ही थे जीशान हैदर। सऊदी अरब के तहफ़ुज़ात क्या हैं अगर अमरीका ईरान को जौहरी सहूलत फराहम करता है? अहवाल आने को है लेकिन सैरबीन का नसफ आया हजब मामूल। इस मौके पर खास खास खबरों का खुलासा आता है और आज खबरों की जिम्मेदारी है अहमद रजा की।
लाहौर के इलाके योहन्ना आबाद में कल गिरजा घर पर खुदकुश बम धमाकों के खिलाफ आज पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद रेंजर्स तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान के कबायली इलाके जनूबी वजीरिस्तान में फौजी ऑपरेशन के बायस नकल मकानी करने वाले खानदानों की वापसी शुरू हो गई है। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शान तासीर ने BBC को बताया है कि उनके वालिद के कातिल मुमताज कादरी की रिहाई के सिलसिले में उनके खानदान पर फिलवक्त कोई दबाव नहीं और कातिल की रिहाई के लिए खूबहा की पेशकश वो पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। पाकिस्तान के کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے وعدہ کیا ہے کہ کراچی میں 9-0 پر رینجرز کے چھاپے کے متعلق ایم کیو ایم کی شکایات کی تحقیقات وہ خود کریں گے. اور ایک نئی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور روس کے بعد اب چین ہتھیار برامد کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے احمد رضا سے سنا اور حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سعودی عرب کے شہزادہ ترکی الفیصل نے متنبہ کیا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدے سے خطے کے دیگر ممالک بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ معصومہ ملک کی زبانی.
ایران کے جوہری پروگرام کو روکنے کے لیے 6 بڑی طاقتیں یعنی امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، روس اور چین ایران کے ساتھ ایک جوہری معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. کسی جامع معاہدے تک پہنچنے کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے. متوقع معاہدے کے بدلے میں ایران پر پابندیوں کو نرم کیا جائے گا، جس پر سعودی شہزادہ ترکی الفیصل نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام پر معاہدہ ہونے کے بعد سب کے لیے راستے کھل جائیں گے.
ان مذاکرات کے نتیجے میں جو بھی ایران کو ملے گا ہم بھی اسی کا مطالبہ کریں گے. لہٰذا اگر ایران کو یورینیم کی افزودگی کی اجازت ملتی ہے چاہے کسی بھی حد تک، تو صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری دنیا اپنے لیے وہی چاہے گی. ہر ایک کے لیے راستہ کھل جائے گا. 6 بڑی طاقتوں اور ایران کے درمیان مذاکرات پر یہی میرا بنیادی اعتراض ہے.
اس سے قبل خلیجی رہنماؤں نے بھی جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران کے حوالے سے اپنی فکر مندی کا اظہار کیا تھا، جبکہ سعودی عرب کو ایران سے جو سب سے بڑی شکایت رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران دولت اسلامیہ کے خلاف شیعہ ملیشیا کی مدد کر رہا ہے. اس حوالے سے شہزادہ ترکی الفیصل نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ایران عراق پر اپنے قبضے کو وسیع کر رہا ہے، جو سعودی عرب کو کسی صورت منظور نہیں ہے. شہزادے کا کہنا ہے کہ مسئلہ صرف ایران کا جوہری پروگرام نہیں.
خطرہ صرف ایران کے ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری سے نہیں ہے. ایران پہلے سے ہی عرب دنیا میں مختلف طرح سے انتشار پھیلا رہا ہے، چاہے وہ یمن، شام، عراق، لبنان، فلسطین یا پھر بحرین ہے. اس لیے وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کی تیاری نہ کرنے کے خوف کا ختم ہو جانا ان تمام مسائل کا ختم ہو جانا نہیں جو ہمیں ایران سے ہیں.
ناقدین کا خیال ہے کہ اس صورتحال میں سعودی عرب اور ایران کے باہمی اختلافات خطے میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں اضافے کا باعث بنیں گے. ایک جانب جہاں ایران کے جوہری پروگرام پر حتمی معاہدے کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے، وہیں سعودی عرب نے گزشتہ ہفتے جنوبی کوریا کے ساتھ جوہری تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جبکہ ایسے ہی معاہدے وہ چین، فرانس اور ارجنٹینا سے بھی کر چکا ہے اور اگلے 20 برسوں میں 16 نیوکلیئر پاور ری ایکٹر بنانے کا ارادہ رکھتا ہے.
تو یہ تو ہوا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ، لیکن کیا خیال ہے امریکہ جو کچھ سعودی عرب کہہ رہا ہے وہ مان لے گا؟ امریکہ جو کچھ سعودی عرب کے تحفظات ہیں ان پر عمل کرے گا؟ امریکہ کیا سعودی عرب کی ہر بات کو منون تسلیم کر لے گا؟ یہی سوال میں نے کیا نجی تحقیقاتی ادارے اسٹریٹجک فورکاسٹنگ کے کامران بخاری سے.
جی دیکھیں، اس میں سعودی عرب نے ظاہر ہے یہ کہنا ہے، لیکن وہ جو لفاظی ہوتی ہے وہ ایک طرف ہے، حقیقت کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران کو جوہری پروگرام اگر مل رہا ہے یا کس طریقے کا مل رہا ہے وہ تو ابھی جسے کہتے ہیں ورک ان پروگرس ہے.
ٹھیک ہے،
لیکن سعودی عرب کو ایک پروگرام اسی طرح کا جوں کا توں حاصل کرنے سے ایران کے ساتھ جو ہے وہ جو خدشات ہیں وہ دور نہیں ہوں گے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو سعودی عرب بیان بازی کر رہا ہے یہ حقیقت سے ذرا ہٹ کے ہے. اگر وہ اس کے پاس وہ جوہری پروگرام اسیومنگ آ بھی جاتا ہے کسی طریقے سے اسی لیول کا، لیکن اس سے خدشات، تحفظات جو سعودی عرب کے ہیں ایران کو لے کر وہ دور نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے، ابھی حال ہی میں کامران بخاری امریکہ کا ایک اور اتحادی اسرائیل بھی امریکہ کو ایران سے معاہدے پر ایک طرح سے انتباہ دے چکا ہے. وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، امریکہ میں جا کر کے کہتا ہے کہ اٹس اے بیڈ ڈیل. اب سعودی عرب کا بھی انتباہ آیا ہے، کیا امریکہ ان ملکوں کے دباؤ میں آ سکتا ہے؟
میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ ان ملکوں کے دباؤ میں آئے گا. اثر و رسوخ ضرور قائم رہے گا، اسرائیل کا زیادہ ہے، سعودی عرب کا بہت کم ہے اسرائیل کے مقابلے میں. लेकिन दबाव में आना मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा सख्त अल्फाज है। अमरीका जो है बिलाखिर सुपर पावर है, वो अपना उसके पास रूम फॉर मनूवर बहुत ज्यादा है बाकी मुल्कों को लेकर, बिलखसूस ये दो ममालिक। और फिर यह है कि वाशिंगटन तय कर चुका है कि एक स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर कि देखें ईरान के साथ जो माजी है उससे आगे बढ़ना है, और ये ईरान ने भी तय कर लिया है। अब बात यह है कि ये किस तरीके से होगा। तो जब इस लेवल पे स्ट्रेटेजिकली इस तरह की जो है एक नई पैराडाइम शिफ्ट आ चुकी है, वो मैं नहीं समझता कि फिर उसको उसके रास्ते में कोई खास रुकावटें डाली जा सकती है। हाँ, जिस शक्ल सूरत में डील होगी, कितना वक्त लगेगा डील करने में, कैसे होगी, वो सारी बातें टेक्टिकल लेवल की जाहिर है फिर जो है ये सऊदी और इसराइली असर रसूख को मद्देनजर रखते हुए होंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक तौर पे एक फैसला हो चुका है और अमरीका उस जानब जो है वो गामजन है।
चले, अमरीका अपने फैसले पर डटा हुआ है और अपनी राह पर गामजन है, लेकिन अपने इत्तेहादियों को किस तरह मुमकिन तौर पर मुतमईन कर सकता है कि ईरान से मुहादा उनके खिलाफ नहीं है?
देखें, सबसे बड़े जो वो जिसे कहते हैं दिलासा है वो ये है कि अमरीका खुद भी ईरान को इतना ताकतवर नहीं देखना चाहता। देखिए, ये बात साफ जाहिर है कि ऐसे मुआहदे के बाद या किसी भी ऐसे मुआहदे के बाद ईरान जो है वो कोई प्रो वेस्टर्न मुल्क तो नहीं बन जाएगा, अमरीका का हलीफ नहीं बनेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात उभर के सामने आएंगे इस डील के जो है जिमन में, वो वैसे ही है, उनकी मुमासलत उस तरह है जिस तरह चीन और अमरीका की थी 1972 में जब निक्सन चाइना गए थे। चाइना कोई प्रो मगरबी मुल्क जो है, मगरब का इत्तेहादी मुल्क नहीं बना, उन्होंने अपने जो है जो फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन है उसको जारी रखा है, और जहां अमरीका के खिलाफ जो है उनको स्टैंड लेना पड़ता है वो लेते हैं, जहां तावन करना पड़ता है उनको तावन करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अमरीका जो है साफ कह सकता है, भाई देखिए हम भी नहीं चाहते कि अपना ईरान बहुत ज्यादा ताकतवर हो, और इस ताकतवर ईरान को काउंटर करने में सिर्फ आपका जो है इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि खलीजी ममालिक और इसराइल का, बल्कि अमरीका का खुद भी इंटरेस्ट है। ना हम पांचवां बहरी बेड़ा जो है वो हटा रहे हैं बहरेन से, ना सेंटकॉम हट रहा है कतर से, ना दीगर जो है ना मिलिट्री अड्डे हैं अपना कुवैत से लेके ओमान तक वो कहीं जा रहे हैं। तो आप जरा जो है वो हौसला रखिए, तसल्ली रखिए। और फिर यह है कि इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं वाशिंगटन के पास जो है, सऊदी अरब को जो है किसी किस्म की उनके साथ भी कोई डील कर ली जाएगी ताकि वो एक जैसे हैंड होल्डिंग कहते हैं, इसी तरह इसराइल को मजीद असला दिया जाएगा। तो ये बैलेंसिंग एक्ट अमरीका के लिए नई नहीं है, और ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुमकिन है। देखना यह कि अब कब होगी और किस सूरत में होगी।
निजी तहकीकाती इदारे स्ट्रेटेजिक फोरकास्टिंग के ये थे सीनियर अहलकार कामरान बुखारी। अमरीकी वजीर खाजा जॉन कैरी ने इशारा दिया है कि शाम के बहरान से किसी भी किस्म के तस्वीर के लिए शामी सदर बशर अल असद को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये बात उन्होंने कल शाम अमरीकी निजी नशरियाती इदारे CBS को एक इंटरव्यू देते हुए कही। अमरीका इससे कबल बशर अल असद को इख्तदार से अलग करने की पॉलिसी पर अमल करता रहा है। मैंने ये सूरत हाल मशरक़ वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर मुमताज अहमद के सामने रखी, पूछा कि अमरीका की शाम की पॉलिसी में इतनी बड़ी तब्दीली की वजह क्या सिर्फ दौलत इस्लामिया कहने वाली तंजीम की बर्बरियत उसका भूत और हवा है?
देखिए, बुनियादी वजह तो वही है जिसकी तरफ आपने इशारा किया है कि दाइश का जो इमरजेंस है उसका अरूज और खासतौर पर इराक और शाम दोनों के अंदर उनकी कार्रवाइयां जो है दाइश की, उसकी वजह से अमरीका को वाकई बेहद तशवीश है। और पिछले दो साल से अमरीका ने दाइश के मुकाबले में जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाने की कोशिश की है उसमें अभी तक उसको कोई खातिरखा कामयाबी हासिल नहीं हुई है। चुनाचे मुझे लगता ये है कि अब अमेरिका की जो पॉलिसी प्लानिंग के लोग हैं वो इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि अगर इस्लामिक स्टेट का या दाइश का रास्ता रोकना है तो उसके लिए असद बशर असद का वहां रहना बहुत जरूरी है। आपको याद होगा कि तकरीबन दो ढाई साल पहले आप ही से गुफ्तगू करते हुए मैंने ये अर्ज किया था कि अगर बशर असद की हुकूमत खत्म हो जाती है तो शायद सीरिया के लोग उनको मिस नहीं करेंगे सबसे ज्यादा अमरीका उनको मिस करेगा। और मेरा ख्याल ये है कि अमरीका बिल आकर इस नतीजे पर पहुंच चुका है कि खित्ते के इस्तेहकाम के लिए, इराक के इस्तेहकाम के लिए, तुर्की के इस्तेहकाम के लिए, लेबनान के इस्तेहकाम के लिए और खुद शाम के इस्तेहकाम के लिए बशर असद का मौजूद रहना बहुत जरूरी है।
ठीक है, अगर ऐसा है कि बशर असद का रहना अब अमरीका की नजर में बहुत जरूरी है तो अमरीका बशर असद से सियासी तस्वीर की बात करता है, फिर उन शामी बागियों को किस तरह तस्वीर के लिए आमादा करेगा कि जिनकी वो हिमायत करता चला आया और जो बशर असद से दिन रात लड़ भी रहे।
देखिए, जिन बागियों की ताईद और इमदाद अमरीका की तरफ से आज से 3 साल पहले शुरू की गई थी उनकी नौयत बड़ी हद तक अब तब्दील हो चुकी है। आपको याद होगा शुरू में सीरियन फ्री आर्मी को कायम किया गया कतर और सऊदी अरब की मदद से, जिसमें अमेरिका की ताईद, उनकी ट्रेनिंग, उनके फंड्स भी शामिल थे। उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप्स शामिल किए गए उसमें, जिनका हेडक्वार्टर तुर्की बनाया गया। फिर तीसरे मरहले में हथियार देने के लिए कुछ मजीद ग्रुप तैयार किए गए। अब इन तीनों तजर्बात के बाद अमरीका इस नतीजे पर पहुंचा है कि सीरियन फ्री आर्मी एक फ्रॉड था जो सिर्फ चंद दिनों के लिए चल पाया था और उसकी कोई हकीकत नहीं थी, उन लोगों का कोई पॉपुलर बेस मुल्क के अंदर मौजूद नहीं था। उसके अलावा जो जलावतन लोगों की क्यादत कतर में ऑर्गेनाइज की गई, कतर में 3 कॉन्फ्रेंसेस की गई, उसके नतीजे में भी जो ग्रुप कायम किए गए उन्होंने भी कुछ करके नहीं दिखाया। जो असल काम जो बागियों के उन ग्रुप्स ने करना शुरू कर दिया जो अमरीका के कब्जे में नहीं थे या अमरीका के कब्जे से निकल चुके थे, उस समय थे ये नुसरा वाले लोग थे, अलकायदा वाले लोग थे और उसके बाद अब दाइश का ग्रुप सामने आ गया है। तो अब अमरीका ने जिन ग्रुप्स को बगावत पे आमादा किया था वो ग्रुप्स खुद बहुत खत्म हो चुके हैं, वो बिक चुके हैं। इस वक्त जो सरगर्म है शाम की हुकूमत के खिलाफ वो ग्रुप है जो अमरीका के भी उतने ही दुश्मन है जितने के हाफ बशर असद के दुश्मन है। इस वजह से अमरीका को इस मामले में कोई तशवीश नहीं।
ये थे उमूर मशरक वस्ता के माहिर तज्ज़ियाकार डॉक्टर मुमताज अहमद। इसराइल में कल क्नेसेट यानी इसराइली पार्लियामान के इंतखाबात होने वाले हैं, जिसमें वजीर आजम नेतन्याहू की जमात को मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने ईरान के जौहरी प्रोग्राम के मुबैना खतरे के हवे को अपनी इंतखाबी मुहिम में इस्तेमाल करने की कोशिश की, मगर क्या उनकी ये हिकमत अमली उन्हें इंतखाब में कामयाबी दिला सकेगी? ये जानने के लिए मैंने बैतुल मकदस यरूशलम में मुकीम साफी हरिंदर मिश्रा से बात की और पूछा कि इस वक्त ताज़ा इंतखाब की सूरतहाल है क्या, क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने सबको शीशे में उतार लिया है?
जी, यहाँ पर अभी जितने भी ओपिनियन पोल्स हुए हैं पिछले कुछ दिनों के दौरान उसके मुताबिक ये माना जा रहा है कि जिस तरह की बातें नेतन्याहू कहते रहे और खास करके ईरान के जौहरी प्रोग्राम को उन्होंने बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा बना रखा है इंतखाबात के लिए, उसको यहाँ की जो आबादी है, जो यहाँ के लोग हैं, वो उसे कबूल नहीं कर रहे हैं। उनका मानना है कि बाकी और भी तमाम यहाँ पर और भी बाकी मुद्दे हैं जो कि ज्यादा अहमियत रखते हैं। लोगों का ये मानना है कि पिछले 6 सालों के दौरान नेतन्याहू ने जिस तरह से सोशियो इकोनॉमिक जो मुद्दे हैं उनको नजरअंदाज किया है, उसकी वजह से इसराइली आवाम को काफी काफी मुश्किलात का सामना है। और वो मुद्दे जो हैं और उन मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ पर जो हैं बाकी तंजीमों का रुख कर रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो रेफरेंडम एक तरह से माना जा रहा है नेतन्याहू के खिलाफ और नेतन्याहू के हिकमत अमली के खिलाफ, और इसमें जो ओपिनियन पोल्स जो आए हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू की जो पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर सामने नहीं आएगी। और ज़ायनिस्ट यूनियन जो एक कोलिशन बना है दो तंजीमों का, माना जा रहा है कि वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर यहाँ सामने आने वाली है।
अच्छा हरिंदर, इस मरतबा इसराइली अरब خواہ وہ مسلمان ہوں، کرسچنز ہوں یا کچھ اور ہوں، یہ اسرائیلی عرب انہوں نے مل کر متفقہ امیدوار میدان میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے اور اہمیت کیا ہے؟
دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیوں ہے. دراصل جو عرب آبادی یہاں ہے وہ بھی کافی کئی خیمے میں بکھری پڑی ہے، اور اسی کی وجہ سے یہاں پر جو نیتنیاہو کے وزیر خارجہ تھے آوگدور لیبرمان، انہوں نے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو تھریش ہولڈ ہے، جو یہاں پر جو پروپورشنل سسٹم ہے اس میں ایک تھریش ہولڈ بنا ہوا ہے، جو اتنی اگر ووٹیں نہ ملیں تو لوگ جو ہیں وہ کنیسٹ میں نہیں داخل ہو پاتے ہیں، تو اس تھریش ہولڈ کے لمٹ کو انہوں نے اس میں اضافہ کر دیا، یہ سوچتے ہوئے کہ جو عرب جو تنظیمیں ہیں وہ نہیں آ پائیں گی، عرب جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ شامل نہیں ہو پائیں گے کنیسٹ میں. لیکن اس کا جو اثر ہے وہ بالکل الٹا پڑا ہے، اور عرب جو تنظیمیں ہیں جو بکھری پڑی تھی، جو الگ الگ خیمے تھے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کے انتخابات میں حصہ لیں گے، اور اس کی وجہ سے اب مانا جا رہا ہے کہ جو تعداد ہے عرب پارلیمان کی، جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوگا. اور نہ صرف وہ، یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ جس طرح کی اسرائیلی پالیٹی فریکچرڈ ہے، جس طرح سے بٹی ہوئی ہے، تمام خیمے ہیں، اس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو عرب نیسٹ ممبرز جو الیکٹ ہو کر کے آئیں گے ان کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے گورنمنٹ فارمیشن میں بھی.
اچھا، یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا، اگر اسرائیلی عرب امیدواروں کی ایک بڑی تعداد جیت جاتی ہے تو اسرائیل کی سیاست پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ حکومت سازی کے اوپر بہت بڑا اثر پڑ سکتا ہے، مثلا اس کی تھوڑی سی وضاحت کریں.
دیکھیں، یہ مانا جا رہا ہے اوپینین پولز کے مطابق کہ تقریباً 13 عرب کنیسٹ ممبرز جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے پارلیمنٹ میں، اسرائیلی کنیسٹ میں، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کا بہت اہم کردار ہوگا، کیونکہ اگر انہیں کسی خیمے کے ساتھ جڑنا ہوگا تو ظاہر ہے کہ یہ لیفٹ اور سینٹر کی جو تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ یہ اس خیمے میں شریک ہوں گے، ان کا ساتھ دیں گے، اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو نیتنیاہو کی شکست جو ہے وہ بالکل واضح ہے.
یروشلم، بیت المقدس سے، یہ تھے صحافی ہریندر مشرا اسرائیلی انتخابات کے بارے میں جو کل ہو رہے ہیں. توہین مذہب کے قانون میں اصلاح کی بات کرنے پر اپنے محافظ کے ہاتھوں قتل ہونے والے سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر نے بی بی سی سے بات کی. بتایا کہ ان کے خاندان پر ان کے والد کے قاتل ممتاز قادری کی رہائی کے سلسلے میں فی الوقت کوئی دباؤ نہیں ہے. بعض مذہبی تنظیموں نے خون بہا کی پیشکش کی تھی لیکن وہ مسترد کی جا چکی ہے.
میں ان تمام جماعتوں سے اور جو ان کے قائدین اس پریس کانفرنس پر موجود تھے، میرا ان سب سے سوال ہے کہ یہ خود کیا اپنے باپ کے خون کا سودا خود کریں گے؟ کون اپنے باپ کے خون کا سودا کرے گا؟ میں تو کسی بھی پاکستانی کے خون کا سودا نہیں کروں گا. باپ تو پھر بھی بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ یہ پیشکش آگے بڑھے اور یہ جماعتیں اپنا وقت ضائع کریں اور اپنے پیسے ضائع کریں، وکیلوں کی فیس دیں یہ ایسا آفر دینے کے لیے، میں چاہتا ہوں میں پہلے ہی انہیں بہت واضح طور پر بتا دوں کہ ایسا آفر دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسا آفر انٹرٹین بالکل نہیں ہوگا.
یہ جماعتیں جو ممتاز قادری کی حمایت کرتی ہیں، ان سے ہمدردی کرتی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے وفادار شہری ہیں، انہوں نے جو کیا وہ اپنا فرض نبھایا.
ایک تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آپ کے سامنے، دوسرا کسی بھی قانون کے تحت کسی شہری کو یہ اجازت نہیں ہوتی کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے. وہ وفادار شہری تو بالکل میری نظر میں نہیں ہے. اگر اس کے وکیل ممتاز قادری کے اپیل کرنا چاہتے ہیں سپریم کورٹ میں تو ان کا پورا حق ہے، بالکل کریں.
خوف کے جس سائے میں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اس پر بحث اس ملک میں ممکن بھی ہے؟
دیکھیں، ظلم اور زیادتی میرے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے، میرے باپ کو مارا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے بچوں کی خاطر، آپ کے بچوں کی خاطر، ہماری آنے والی نسلوں کی خاطر، پاکستان کے تمام جید علماء اکرام سے سچے دل سے عاجزی کے ساتھ ان سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں جہاں ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں، ایک فورم پر آئیں، اس پہ اوپن ڈیبیٹ کریں.
آپ نے کہا بات تو کرنی پڑے گی،
ہاں جی،
ہمت کون کرے گا؟
جو کہہ رہا ہے آج، جو کہہ رہا ہے کہ بلاسفمی لا پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی، میرا ان سے سوال ہے، اور یہ بہت سچے دل سے میرا ان سے سوال ہے. میں چاہتا ہوں کہ مجھے سمجھائیں، ایک فورم پر مجھے ملیں اور مجھے سمجھائیں کہ کس طرح ایک قانون جو انگریزوں نے 1927 میں بنایا تھا، عامر تھے انگریز، ناجائز حکمران تھے ہماری دھرتی کے، انہوں نے 1927 میں بنایا تھا، پھر 1981 میں ایک اور ناجائز حکمران جنرل ضیاء الحق نے اس میں ترمیم کی تھی، ایسے قانون پہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ بات نہیں ہو سکتی؟ یہ میرا سوال ہے ان سے. میں کسی کی توہین نہیں کر رہا یہ سوال پوچھ کے، میں کچھ اپنی رائے نہیں دے رہا، میں صرف سوال پوچھ رہا ہوں. یہ میرا اوپن سوال ہے علماء اکرام سے، ان سنی جماعتوں سے، اس سوال کا وہ جواب دیں، یہاں سے پھر بات آگے بڑھاتے ہیں کہ بات ان پہ ہو سکتی ہے کہ نہیں.
یہ تھے مقتول سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے صاحبزادے شان تاثیر، جو ہمارے ساتھی شہزیب جیلانی سے بات کر رہے تھے. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیو کے ایک نئے کیس کی تصدیق ہوئی ہے. پولیو کے اس کیس کو کوئٹہ شہر میں پایا گیا ہے، ایک ایسے موقع پر کہ جب سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر شہر میں پولیو کے خلاف مہم ملتوی کر دی گئی ہے. تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق پولیو کے کیس کی تصدیق کوئٹہ شہر میں 3 ماہ کے بچے میں ہوئی ہے. متاثر ہونے والا بچہ پشتون آباد کا رہائشی ہے. ان ذرائع کے مطابق بچے کو 6 مرتبہ پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جا چکے ہیں. کوئٹہ شہر میں نئے کیس کی تصدیق کے بعد رواں سال کے دوران بلوچستان میں اب تک پولیو کے رپورٹ ہونے والے کیسز کی تعداد 3 ہو چکی ہے. پولیو کے حوالے سے کوئٹہ کا شمار ان علاقوں میں ہوتا ہے جن کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے، لیکن آج بلوچستان میں پولیو کے خلاف جو 3 روزہ مہم شروع کی گئی ہے، اس کو سیکورٹی خدشات کی بنیاد پر کوئٹہ شہر میں ملتوی کر دیا گیا. اس حوالے سے وزیر صحت رحمت بلوچ کا کہنا ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ کچھ انٹیلیجنس کلیئرنس جو ہمیں ملتی ہے یا انٹیلیجنس شیئرنگ جب ہوتی ہے دوسرے سیکورٹی اداروں کے ساتھ، تو اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو پالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو ہماری بچیاں یا ہماری بہنیں مائیں جو اس نیک کام کے لیے کردار ادا کر رہی ہیں ان کو کوئی نقصان پہنچے.
کوئٹہ کے سوا بلوچستان کے دیگر اضلاع میں بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کی 3 روزہ مہم جاری ہے. رحمت بلوچ کا کہنا ہے کہ حکومت نے پولیو کے خلاف مہمات کی مانیٹرنگ کا مؤثر نظام بنایا ہے،
اور ایک بڑے پیمانے پہ ہم ان علاقوں میں جا رہے ہیں اور سختی سے نگرانی بھی کی جا رہی ہے تھرو ہمارے سیکرٹری صاحبان، ڈپٹی کمشنر بھی ہیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بھی ہیں. یہ ہماری کوشش ہے کہ جہاں جہاں اویئرنیس بھی نہیں ہے، جہاں ریفیوزلز ہیں، ان کو ایک طریقے نہ طریقے سے ہم کنوینس کریں، لیکن اللہ کا شکر ہے کنوینس بھی ہو رہے ہیں.
سرکاری حکام کے مطابق کوئٹہ شہر میں پولیو کے خلاف مہم 4 روز بعد شروع کی جائے گی. محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ.
اور اب اردو کا حال احوال کہ کل کیا تھا، آج کیسی ہے، مستقبل کیسا نظر آتا ہے. ریختہ کی یہ پروردہ اپنے عظیم شعرا کو ہندوستان سے لے کر کے آج کہاں پر پاتی ہے؟ فلموں، رسالوں، اخبارات و متعدد مکالموں اور مخطوطات میں آج کل اس کا کیا مقام ہے؟ اگر یہ ذکر بھارت میں آئے تو کچھ تو فوراً جھنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ یہ کوئی بات ہوئی، اب ہندی ہونی چاہیے، رسم الخط دوسرا. اور بعض کے نزدیک یہ یار اساس بنیاد کو نہیں بھولا کرتے. خیر جو بھی ہو، دہلی میں بڑا معقول جشن منایا گیا جشن ریختہ کے نام سے. اس سلسلے میں بی بی سی ہندی سروس کے ہمارے ساتھی راجیش جوشی نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی جو موسیقی سے شروع ہوتی ہے.
ہندوستان کا جادو، سارے جہاں کا جادو، ہندوستان کا جادو، اردو زبان کا جادو.
اردو زبان کا گڑھ رہ چکے دلی شہر میں ایک عرصے بعد اس زبان اور تہذیب سے محبت کرنے والے لوگ ایک جٹ ہوئے، لیکن یہ صرف اردو کے نام پر ٹھنڈی آہیں بھرنے اور گزرے زمانے کو یاد کرنے کا جشن ہی نہیں تھا. ہندوستان اور پاکستان سے آئے لیکھکوں، فلمکاروں، اداکاروں اور شاعروں نے اردو سے جڑے کئی مسئلوں پر گمبھیر مگر دلچسپ چرچا کی، اور دوسری اور کھلے آسمان کے نیچے خوش خطی یا کیلیگرافی، شاعری اور بیت بازی کا میلہ جٹا تھا.
ہیں شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشش تلخ زندگانی انگبی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں۔
پر کون ہے وہ انسان جس نے دلی کے انگریزیدہ ماحول میں اردو کا الگ جگانے کا جوکھم اٹھایا؟
میرا نام سنجیو سراف ہے، اور نہیں وہ پاگل ہوں دیوانہ ہوں، اسے اردو سے محبت ہے، اور میری خواہش تھی کہ اردو کو دور دراز تک پہنچایا جائے، اور انٹرنیٹ کا ایک ذریعہ تھا جو سرحدیں پار کرتا ہے لوگوں کے بیچ میں اور شاعری کے بیچ میں، کسی طرح کی دیوار نہیں آنے دیتا۔
سنجیو سراف نے 2 سال پہلے ریختہ.org نام کی ویب سائٹ شروع کی، جس میں انہوں نے اردو، ہندی اور انگریزی لپی میں اردو کے بڑے بڑے شاعروں کی شاعری مفت مہیا کروانا شروع کیا۔
میرا اردو سے کوئی تعلق نہیں تھا، میرا تو میری ساری اسکولنگ کالج انگریزی میں ہوا، تو اردو سے میرا کیا تھا، لیکن اچھی لگی، ہو سکتا ہے فیشن طور پہ شروع کیا میں نے، اور آج اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ لوگ مجھے اردو دان سمجھتے ہیں، میں اردو دان نہیں ہوں۔
2 دن کے جشن ریختہ میں ایک سوال جو بار بار اٹھا وہ یہ تھا کہ اردو کس کی زبان ہے؟ ہندوستان میں زیادہ تر لوگ یہی مانتے ہیں کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے، پر جشن ریختہ میں شامل تمام لوگوں نے پرزور طریقے سے اسے خارج کیا۔
جی میرا نام سبودھ لال ہے، میرے خاندان میں لگ بھگ پچھلے 150-2 سال سے اردو ہے، فارسی ہے اور شاعری ہے۔ اردو ہمیشہ فیشن میں رہی، اور فیشن میں اس لیے رہی ہے کہ اردو ہر روح کو، ہر دل کو، ہر شخص کو سوٹ کرتی ہے، ایک اس میں جو مٹھاس ہے وہ سب کی زبان اس کو بنا دیتی ہے، اس لیے فیشن کا معاملہ نہیں ہے۔ اگر اردو کو پاپولرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ صرف اس لیے کی جا رہی ہے کہ ایک بغض ہے، ایک تعصب ہے جس کے تحت لوگ اردو کے خلاف بول رہے ہیں، اور وہ شاید تعصب یہ ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں کہ یہ صحیح معنوں میں ہندوستانی زبان ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں۔
سبودھ لال کے ساتھ ساتھ ان کے بھائی اشوک لال کو بھی اردو کی محبت اس جلسے میں کھینچ لائی تھی۔ اشوک اور سبودھ کا کہنا تھا کہ حالانکہ وہ ہندو پریواروں میں پیدا ہوئے لیکن ان کی پرورش اردو تہذیب میں ہوئی، اس لیے وہ خود کو اردو کے زیادہ قریب پاتے ہیں۔ اشوک کو افسوس ہے کہ ہندی کرن کے نام پر پریم چند کے افسانوں کی بھاشا کو بدلا جا رہا ہے۔
اب میں آپ کو بتاؤں کہ پریم چند جیسے رائٹر کو، جن کو میں مانتا ہوں کہ وہ اگر ہندوستانی ہے تو بس وہی زبان ہے، اس کو اب سنسکرتائز کر دیا گیا ہے۔ آپ نے پتہ نہیں کہ پڑھا کہ نہیں، پریم چند کے جو نئے ایڈیشنز آئے ہیں اس میں پریم چند کی زبان، جو پریم چند کی زبان تھی وہ نہیں رہی۔
ہندی اور اردو کی نزدیکیوں اور دوریوں پر ہوئے ایک وشیش ستر میں ہندی لیکھک اشوک واجپئی شامل ہوئے، تو وہیں مشہور نقاد اور اردو اپنیاسکار شمس الرحمان فاروقی نے ہندوستان میں اردو غزل کے سفر پر ایک نئی روشنی ڈالی۔ دوسری اور پاکستان سے آئے ضیاء محی الدین نے اپنے خاص انداز میں فیض احمد فیض اور ابن انشاء جیسے بڑے لیکھکوں کی کرتیوں کو اپنے خاص انداز میں پڑھا۔ اتنے خاص اور دوسری اور بہت سے عام لوگوں کی شرکت کیا ظاہر کرتی ہے؟ کیا اردو کے لیے آہیں بھرنا فیشن ہو گیا ہے؟ جشن ریختہ کے سنجیو سراف کہتے ہیں اگر فیشن بھی ہے تو کیا برائی ہے۔
میں نے آج تک میں تو تقریباً کسی شخص سے نہیں ملا اس کو اگر اردو کچھ سنے تو کوئی شعر سنے، غزل سنے، نظم سنے تو اسے متاثر نہیں، ہر آدمی کو چھوتی ہے۔ فیشن کیا برا ہے، اگر شروعات فیشن سے ہو اور پھر دھیرے دھیرے اس کے ذریعے آدمی آئے، پرفارمنس سے ہو، اس کے ذریعے آدمی زبان تک پہنچے تو کیا برائی ہے۔
سنجیو سراف ہوں یا سبودھ لال یا ان کے بھائی اشوک لال، اس جشن میں شریک سبھی لوگوں کو دیکھ کر واقعی یہ سچ معلوم ہوتا ہے کہ
سر چل کے بولا ہے اردو زبان کا جادو۔
راجیش جوشی، بی بی سی، دلی۔
راجیش جوشی کی یہ دلی سے رپورٹ تھی۔ کیا اردو کے لیے آئے بھرنا فیشن ہے؟ اگر ہے بھی تو چلیں کہیں سے شروعات تو ہے۔ سربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر جعفر رضوی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، اور لندن سے ڈیرک کلارک۔ تو میں اپنے تمام ساتھیوں سے سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی۔
لاہور کے علاقے یوہنا آباد میں کل گرجا گھر پر خودکش بم دھماکوں کے خلاف آج پرتشدد احتجاج کے بعد رینجرز تعینات کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے جنوبی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے خاندانوں کی واپسی شروع ہوئی ہے۔ پاکستانی پنجاب کے سابق گورنر سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ ان کے والد کے قاتل ممتاز قادری کی رہائی کے سلسلے میں ان کے خاندان پر فی الوقت کوئی دباؤ نہیں اور قاتل کی رہائی کے لیے خون بہا کی پیشکش وہ پہلے ہی مسترد کر چکے ہیں۔ بھارت کے شہر کلکتے میں سینکڑوں لوگوں نے ایک عمر رسیدہ رومن کیتھولک نن کے ساتھ ریپ کے خلاف خاموش احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور روس کے بعد اب چین ہتھیار برآمد کرنے والا تیسرا بڑا ملک بن گیا ہے اور یمن میں حوثی باغیوں نے وزیر اعظم اور دوسرے وزراء کی نظر بندی ختم کر دی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔